عز وجل في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية جعلوا أعزة أهلها أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة كذلك يفعلون وقال تزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تین دن پہلے دنیا کی 10 عظیم خواتین کا تذکرہ جو امام معصوم کی زبان پہ آیا اس میں دو تین ایسی چیزیں تھیں جو عام شہرت کے خلاف ہیں اور میں نے اس وقت بھی آپ کی توجہ اس میں مبذول کرائی تھی کہ مثلا جناب زلیخہ کا تذکرہ جس حوالے سے ہو رہا ہے جناب بلقیس جس آیت کی تلاوت آج کی مجلس کے آغاز میں سرنامہ کلام کے طور پہ کی گئی یہ دراصل جناب بلقیس کا ایک قول ہے جسے پروردگار عالم نے قرآن کی آیت کو اس انداز سے بنایا کہ اسی قول کو بطور دلیل پیش کرتے ہوئے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام یہ ارشاد فرمایا کہ پروردگار نے عقل اور دانشمندی بلقیس کو عطا کی. جناب بلقیس کی زندگی کے سارے حالات کو امام معصوم نے بطور دلیل پیش نہیں کیا، خاص یہ قول کہ جو قرآن کی آیت بنا، اور یہ وہ قول ہے کہ جس میں جناب بلقیس ایک ایسا اصول بیان کر رہی جو ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی آ رہا ہے اور تاریخ بھی اس بات کی گواہی دیتی. اسی لیے آنے والے امام کو، اب اگلا لفظ جو میں کہہ رہا ہوں یہ شاید شان امامت کے مطابق تو نہ ہو، آنے والے امام کو یہ فکر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی خرابی میرے لشکر میں پیدا ہو جائے. جناب بلقیس کے قول کا ترجمہ جو اب تو آیہ قرآنی بن چکا ہے، اس لیے آیہ قرآنی کا ترجمہ. قالت بلقیس نے کہا سنو، ان الملوک اذا دخلوا قریتن، یہ بادشاہوں کا اور حکمرانوں کا طریقہ کار ہے کہ جب وہ کسی قریے میں داخل ہوتے ہیں اقصدوہا، اس کے اندر ایک فساد اور تباہی برپا کرتے ہیں، اسے فاسد کرتے ہیں. وجعلوا عزۃ اہلھا اذلہ، اور جو صاحبان عزت ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیا جاتا ہے. کذلک یفعلون، اور یہی طریقہ حکمرانوں اور بادشاہوں کا رہتا ہے. یہ یفعلون عربی زبان کے اعتبار سے پاسٹ ٹینس نہیں ہے بلکہ فیوچر ٹینس ہے، مضارع کا صیغہ. کذلک یفعلون، یہی طریقہ کار پہلے بھی رہا اور یہی طریقہ کار رہتا ہے. جناب بلقیس کی یہ بات. اچھا، اب اتنا تو وقت نہیں ہے کہ میں ساری تفصیل بیان کروں، لیکن ایک ہلکا سا اشارہ. یہ کب کہا گیا؟ یہ اس وقت کہا گیا ہے کہ جب نبی خدا سلیمان کا خط جناب بلقیس کے نام پہنچا. نبی خدا معصوم ہے، معصوم ابن معصوم، اس لیے کہ جناب سلیمان نبی حضرت داؤد نبی کے بیٹے، وسیع ہیں، وارث ہیں، جانشین. ایک خصوصیت کے ساتھ خطبہ فدق میں جو جناب زہرا کا شعرہ آفاق خطبہ داؤد اور سلیمان کے مسئلے کا بھی ذکر آیا، یہ جہاں پہ وہ بیان فرما رہی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بیٹی اپنے باپ کی میراث سے اس لیے محروم ہو جائے کہ اس کے باپ کو پروردگار نے ایک منصب عطا کر دیا، اور اسی کے اندر بطور استشہاد سلیمان اور داؤد کی وراثت کا تذکرہ ہوا. اب معصوم ابن معصوم، معصوم کا لشکر آئے گا جناب بلقیس کے علاقے کی طرف. وہ خط کا خلاصہ تو یہی ہے کہ یا دین خدا کو مانو، اور یا پھر یہ کہ جہاد کیا جائے گا. اور ہر دور کچھ ایکسٹریمس، کچھ جذباتی، کچھ لڑنے مرنے کی بات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں غالباً. اب یہ اس کے بعد جو میں جملہ کہہ رہا ہوں، ان چیزوں میں میری باتوں کا بھروسہ نہ کیجیے گا، اس لیے کہ معلومات کم. غالباً آج کل کی سیاسی اصطلاح میں یہ کہا جاتا کہ ہر حکمران کے مشیروں میں ایک ڈوز ہوتی ہے اور ایک ہاکس ہوتے ہیں، ایک فاختائیں ہوتی ہیں جو نرمی کا، مصالحت کا، کمپرومائز کرنے کا مشورہ دیتی ہیں، اور ایک مشیروں کی وہ قسم ہے جو ہاک ہوتے ہیں یا عقاب ہوتے ہیں، ہر وقت لڑنے اور مرنے کی بات کرتے ہیں، شاید یہ آج کل مشہور. اور اس وقت دنیا میں ایسے ہی سیاسی مشیر چھائے ہوئے ہیں، مناسب نہیں سمجھتا ان کا نام لینا، لیکن بہرحال ہمارا بچہ بچہ بھی میڈیا کی مدد سے یہ جانتا. خلاصہ یہ کہ جناب بلقیس کے دربار میں اس انداز کے مشیر جو آج بھی کسی سپر پاور کے پاس ہوں گے، وہ یہ مشورہ دے رہے کہ سلیمان کی حیثیت کیا، ہم اتنے قدیم میراث رکھنے والے، یمن کتنا پرانا علاقہ ہے اور کتنی مشہور حکومت ہے، ہم لڑیں گے، ہم مریں گے، ہم مقابلہ کریں گے، سلیمان کی حیثیت کیا ہے ہمارے سامنے. قالت، عقل رکھنے والی بلقیس فرماتی کہ ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها، دیکھو خبردار، یہ غلطی نہ کرنا، یہ حکمران، یہ بادشاہ، یہ طاقت رکھنے والے جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں وہاں تباہی اور بربادی پیدا کرتے ہیں. وجعلوا عزت اهلها اذلا، اور عزت والوں کو ذلیل کر دیا جاتا ہے. کذلک یفعلون، چنانچہ جناب بلقیس نے مقابلہ نہیں کیا، اپنی قوم کو بچایا، ایمان لائی، سلیمان کی بیوی قرار پائی. لیکن جو اصول وہ بتا رہی، وہ اصول تو بہرحال ہر دور میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایسا نہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں، پرانے زمانے میں، جب انسان کی معلومات کم ہوتی، جب انسان کے پاس شعور نہیں تھا، جب وہ ہیومینٹی کو نہیں جانتا تھا، جب وہ حقوق انسانی کا ادراک نہیں کرتا تھا، جب کوئی یونائٹڈ نیشن دنیا میں نہیں تھا، جب چنگیز خان اور ہلاکو خان جیسے سپہ سالار ہوتے تھے، خالی اسی وقت حکمران شہروں میں جا کے تباہیاں برپا کرتے ہیں؟ نہیں. کذلک یفعلون، بلقیس نے قیامت تک کے حوالے سے بات کی ہے. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے جتنی بھی انسانیت کے پاس تعلیم آ گئی ہو، عقل آ گئی ہو، شعور آ گیا ہو، اقوام متحدہ بنا لی گئی ہو، حقوق انسانی کا احساس پیدا ہو گیا ہو، ہیومینٹی کا حیضہ ہو گیا ہو، لیکن آج بھی جب کبھی حکمرانوں کے لشکر کسی علاقے میں جاتے ہیں، تباہیاں اور بربادیاں لے کے جاتے ہیں، صاحبان عزت کو ذلیل کیا جاتا ہے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی طاقت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آنے والا امام کائنات کی تاریخ کا سب سے طاقتور لشکر کو لے کے آ رہا، اور جیسا کہ میں نے چار دن پہلے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ یہ آنے والا امام ہر وقت اپنے لشکر کی نگرانی بھی نہیں کرے گا، ان معنوں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ امام جانتے نہیں ہیں کہ کیا ہو رہا، لیکن خود بنفس نفیس امام اپنے لشکر کے ساتھ نہیں جائیں گے. امام تو ایک جگہ کربلا یا کوفہ، کوفے کو اپنا کیپیٹل بنائیں گے، کربلا کو اپنے رات کے سونے کی جگہ بنائیں گے. تو یا کربلا میں ہوں گے اگر رات کے وقت امام کو دیکھنا، یا کوفے میں ہوں گے یا دن کے وقت اگر امام کو دیکھنا. اس کے علاوہ تو ہر علاقے میں لشکر امام جا رہا ہے، اور اصول وہی ہے کہ چونکہ یہ لشکر امام بہرحال ہے تو غیر معصومین پر مشتمل، چاہے امام کے چاہنے والے، چاہے امام کے ماننے والے، آپ کے علم میں ہوگا کہ پہلے امام کی اگر آپ خلافت ظاہری کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ خود مولا متقیان کے نام پر، نام مولا کا استعمال کیا گیا، مولا متقیان کے نام پر، ابن زیاد کا باپ جو زیاد ابن ابی کہلاتا، اور جو مولا کے انتہائی مخلص شیعوں میں اپنے آپ کو ظاہر کیا کرتا، اور مولا کی طرف سے علاقے کا گورنر بھی تھا، اور علی کی محبت کے نام پر، علی کی امامت کے نام پر اس زیاد نے کیا ظلم و ستم شروع کیا. نہج البلاغہ میں مولا کے دو یا تین خط آ گئے کہ اپنے گورنر زیاد کو مولا تنبیہ کر رہے ہیں، اور ان مظالم کے اوپر جو بہت ہی ایک سلینگ قسم کی لینگویج ہے اس کی گوشمالی کر رہے ہیں. لیکن نام وہ مولا ہی کا استعمال کر رہا، مولا ہی کی محبت کے حوالے سے کہ یہ لوگ علی کو نہیں مانتے اس لیے ہم ان پہ یہ ظلم کر رہے ہیں. اب آخری امام جس لشکر کو بھیج رہے ہیں وہ تو کائنات کی تاریخ کا سب سے طاقتور لشکر ہوگا، جس کے مقدر میں کبھی شکست نہ ہوگی. اب وہ جہاں بھیجا جا رہا، جب وہاں پہ وہ پہنچے گا تو ایک بہت بڑا تو خطرہ یہی ہے جو ابھی آپ نے سنا جناب بلقیس، اور اس کے ساتھ پھر ایک دوسرا خطرہ ہے جو میں پچھلے 3 سال پہلے کی شارجہ اور دبئی کی مجالس میں پڑھ چکا ہوں، جب ویسے ہی وقت کم ہے تو اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، اور وہ یہ تو ایک خطرہ ویسے ہی کہ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلا، یہ بادشاہوں کا طریقہ کار، یہ طاقتور لشکروں کا طریقہ کار، یہ تو ویسے ہی ایک لشکر کا طریقہ کار. اور سامنے دوسری جانب جو دشمن ہے وہ بھی جب اپنی شکست کو یقینی دیکھے گا تو ہر ممکن کوشش کرے گا کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ مقابلہ نہ ہو اور بجائے لڑائی کے میدان میں آئے بغیر ان کا خاتمہ کیا جائے. اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات پھر سن لیجیے, یہ بات ہے تو بہت بڑی کہ جو آخری امام کا لشکر ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سیرت معصومین میں دو لشکر بہت ضروری ہیں سمجھنا. ایک مولا متقیان کے وہ لشکر جو جمل و صفین میں گئے تھے, اور ایک کربلا میں آقا حسین کا لشکر. یہ دو کو سمجھنا بہت ضروری ہے. لیکن میرا موضوع امام زمانہ تو نہیں, وہ تو خالی ایک تمہید کے طور پہ بات آ رہی ہے تاکہ ہم سیرت سیدہ کی جانب جائیں. تو وہ تمہید کا آخری جملہ کہ آپ نے تاریخ میں بار بار یہ بات نہیں پڑھی, دو مرتبہ تو واضح طور پہ تاریخ میں جملہ آیا اس صفین کی لڑائی کے درمیان, صفین کی لڑائی میں لڑائی کے دوران کم از کم دو مرتبہ تو یہ واقعہ رپورٹ ہوا. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی یہ واقعہ پیش آیا, واللہ اعلم. وہ کیا واقعہ؟ کہ جب مخالف نے یہ دیکھا کہ وہ مولا کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا, یعنی مولا کا مقابلہ نہیں کر سکتا مولا کے سامنے, تو آخر وہ کس ہتھیار کو استعمال کرا کے علی کے سامنے سے اپنی جان کو بچا کے بھاگا, علی کے مقابلے پہ آ گیا, علی کی تلوار کے نیچے آ گیا, یعنی علی کی تلوار اس کے سر پہ پڑنے والی اور زمین پہ گرا ہوا. پھر تاریخ میں آپ کو فقط یہ دو آدمی ایسے ملیں گے جو اس کے باوجود ان کی جان بچ گئی, اس کے باوجود وہ علی کے مقابلے سے بہرحال اپنی جان کو بچا کے واپس لے گئے. ہر ایک کو معلوم, مجلس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں اشارہ, کہیں دشمنوں نے آخر کیا ہتھیار استعمال کیا, کس ہتھیار کے ذریعے سے انہوں نے مولا کائنات کی ضربت کو روک لیا, کس ہتھیار کی مدد سے انہوں نے اپنی جان کو بچا لیا. ممبر پہ تو بیان کرنا بھی مناسب نہیں ہے, اس کا نام لینا بھی ضروری نہیں, لیکن خلاصہ ہر ایک کے ذہن میں کہ علی کی تلوار کے مقابلے میں ان کی تلوار تو نہیں چلی, اور علی کے ہتھیار کے مقابلے میں ان کے نیزے وغیرہ تو نہیں. انہوں نے یہی تو کیا تھا نا کہ اپنے جسم کے کچھ حصے کھول کر اپنی جان کو بچایا تھا. اب بظاہر ہم اور آپ چونکہ دشمنان اہل بیت کے مزاج کو بھی جانتے ہیں اور مجالس میں اکثر واقعات کو اس لیے نہیں سنتے ہیں کہ اس سے اپنی عملی زندگی کا کوئی پیغام لے, ذرا لطف ایک ذرا مزہ, لیکن یہ بات بھی بہت اہم کہ پہلے امام کی تلوار کے سامنے آنے والا اپنے جسم کو اڑیاں کر کے مولا ایک کائنات کے مقابلے سے جا رہا. اور یہ بھی ایک حدیث ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں پر عورت کے لیے کہا گیا, مرد کے لیے کہا گیا کہ مرد جو ہے اس کی شرمگاہ کیا ہے اور عورت کی شرمگاہ کیا ہے, کا پورا جسم عورت کا عورت. اب آئیے آخری امام کا لشکر, وہاں جس جس علاقے میں لشکر جا رہا, جس جس علاقے میں, وہاں پہ سب سے بڑا خطرہ یہی کہ ایک طرف سے یہ لشکر خود اتنی طاقت لے کے جا رہا, دوسری جانب جو مقابلے پہ آ رہے ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے تو ہر ہتھیار استعمال کریں گے, ہر حرکت کریں گے. اور یہ سب سے پرانی اور مانی ہوئی حرکت ہے کہ جب مردوں کے لشکر کو تیر و تلوار کے ذریعے شکست دینا مشکل ہو تو وہاں عورتوں کو استعمال کیا جائے, چاہے وہ حضرت موسیٰ کے زمانے کا واقعہ ہو, چاہے وہ خود مولا کائنات کے اس جنگ صفین کا واقعہ ہو, چاہے وہ میدان احد میں ہندا کا لشکر کی قیادت کر کے آنے کا واقعہ ہو, چاہے وہ دجال کے حوالے سے آخری زمانے کی پیشین گوئی ہو. بہرحال یہ دنیا کا ایک مانا ہوا اصول. اب سیرت سیدہ کی جانب چلی, لیکن پہلے وہ ایک جملہ دوہرا کر, ابھی تک کی بات میں تو کوئی چیز دوہرائی نہیں گئی تھی, ایک جملہ دوہرا کر کہ یہی وجہ کہ امام اپنا جہاد شروع کرنے سے پہلے اپنے لشکر میں سے وہ تمام خرابیاں دور کرنا چاہیں گے کہ جن خرابیوں کی بنا پر اس سے پہلے والے لشکر یا خود تباہ ہوئے اور یا پھر معصوم کا لشکر ظالم بن کے واپس آیا. امام یہ دونوں چیزیں نہیں چاہتے, نہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا لشکر تباہ, نہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا لشکر کامیاب تو آئے مگر یہ کامیابی اس نے عدالت کے ذریعے حاصل نہ کی ہو, ظلم کے ذریعے سے حاصل کی ہو. تو تین بنیادی چیزیں ایسی کہ جس کی مدد سے یا معصوم کا لشکر شکست کھاتا, نعوذ باللہ, میں یہ نہیں کہہ رہا معصوم شکست کھاتے, لشکر معصوم شکست کھاتا, تین چیزیں ایسی ہیں. اور یا پھر کہ وہ لشکر جسے عدالت کے ذریعے سے جہاد جیتنا چاہیے وہ ظلم کے ذریعے سے جنگ جیت کے آتا ہے. اور ان میں سب سے پہلی چیز حجاب, اس لیے میں نے کہی حجاب, اس لیے کہی کہ یہ وہ خرابی ہے جو لشکر کے دلوں میں بھی پیدا ہوتی ہے, جہاں جاتے ہیں سب سے پہلے عورتوں کی عزت پہ حملہ, اور یہ وہ خرابی ہے جسے دشمن بھی استعمال کرتا ہے پاک اور پاکیزہ لشکر کو تباہ کرنے کے لیے. سیرت جناب سیدہ مکمل طور پر 18 سالہ زندگی میں اتنا بھرپور کوئی اور پیغام نہیں ہوگا کہ جہاں سیدہ کا نام آیا اور لفظ حجاب, تصور حجاب ذہن میں آ گیا, البتہ حجاب یک طرفہ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ خالی عورت کو سر سے پیر تک برقعے یا چادر یا آبا میں ملبوس کر کے مردوں کو بالکل شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جائے کہ آپ جس طرح چاہو چلو, جس طرح چاہو گھومو, جس طرح چاہو پھیرو. نہیں, مردوں پہ بھی کتنی ساری پابندیاں اسلام نے لگائیں. گھر کے سیرت سیدہ کا یہ حصہ تو نہیں, لیکن بہرحال مولا متقیان کی زندگی کا تو ایک حصہ ہے نا کہ مولا کسی نوجوان کو پہلے سیدہ کے حوالے سے بات ہو جائے, پھر اس جملے کو مکمل کرو. اللہ کا رسول ایک دن مسجد النبوی ایک کوئز کمپٹیشن کرا رہا, ایک مسابقہ علمی. پیغمبر اس سے متعلقہ یا اس سے ملتے جلتے کئی واقعات آپ نے سنے ہوں گے جو پیغمبر مسجد میں کبھی کوئی ایسا سوال کرتے ہیں جس کا جواب مجمع سے چاہیے. مجمع حیران بھی ہوتا, گھبرا بھی جاتا, پریشان ہو کر بھی یہ کہتا, یا رسول اللہ ہماری حیثیت و بساط کیا ہے کہ آپ کے سوال کے جواب دیں. پھر پتا چلتا ہے کہ آخر میں بات کچھ اور نکلی, چاہے وہ تین دوستوں والی روایت ہو, چاہے وہ سلمان فارسی والا مسئلہ ہو کہ ساری رات عبادت کون کرتا ہے اور سارا دن روزہ کون رکھتا ہے. اسی طرح سے آج ایک سوال کیا سارا مجمع. پیغمبر نے کہا یہ بتاؤ کہ اس دنیا میں سب سے اچھی عورت کون سی. نہیں, یہ لفظ تو ذرا سا میں غلط ترجمہ کر گیا, یقیناً آپ کہیں گے میری بھی. لیکن پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں سب سے اچھی عورت کسی ایک عورت کو مخصوص. عورت کے لیے سب سے بہتر صفت کیا, ایک عورت کے لیے سب سے زیادہ خوبی والی, سپرلیٹو ڈگری استعمال کی, افعل التفضیل کا سیوا, یعنی کہ اچھی چیز. اور کہ عورت میں اچھی کیا چیز ہونی, سب سے اچھی چیز. روایت مشہور, لیکن سیرت سیدہ کے خاص حوالے سے آج اس مشہور روایت کو پیش کر رہا ہوں. اب اس کے بعد باری باری ایک ایک سے سوال کیا, تم بتاؤ. اچھا, فرض کیجئے کہ اس مجمع کے اندر اگر یہ سوال ہو جائے, کوئی کہے گا کہ عورت میں سب سے اچھی چیز یہ, کھانے اچھے پکانا جانتی ہو مثلا, اب ہوتا عورت میں سب سے اچھی چیز یہ کہ خوبصورت, عورت میں سب سے اچھی چیز یہ جتنی زیادہ گوری ہو وہی کچھ لوگوں کو پسند آتا. اب مختلف چیزیں ہوتی, کسی نے کہا خاندان بڑا اچھا ہونا چاہیے, کسی نے کہا سب سے اچھی عورت یہ ہے کہ جو جہیز لے کے اپنے ساتھ آتی. ہندوستان میں تو سنا ہے کہ آگ میں جلا دیا جاتا, پاکستان بھی پیچھے تو نہیں ہے, وہاں بھی اس قسم کے واقعات رپورٹ تو ہوئے. غرض یہ کہ ہر آدمی کے پاس ایک اچھی عورت کا ایک معیار ہوتا. اور اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آج کل یہ کیا معیار, تو اردو زبان کے حوالے سے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جنگ میں اتوار کے دن ضرورت رشتہ کے اشتہار دیکھ لیا کریں. اس کے اندر جس انداز سے بعض اوقات خود لڑکے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, جیسے آج کہہ رہے کہ گرین کارڈ ہولڈر ہو یا یہ کہ باہر کی نیشنلٹی دلوا سکتی, چار پانچ چھ چیزیں عربوں نے اپنے حساب سے جواب دیا. اس میں بعض جواب تو خاصے بےحودہ بھی, لیکن پیغمبر ہر ایک کی بات اس وقت سن رہے ہیں. یہاں تک اب یہ وہ روایت نہیں ہے جس کے آخر میں پتا چلے کہ کوئی جواب نہ دے سکے اور پیغمبر کو کہنا پڑے. یہاں پہ روایت ذرا مختلف ہے کہ جب یہ سوال شروع ہو گئے تو سلمان فارسی نے یہ دیکھا کہ اب یہ میری باری بھی آنے والی ہے. روایت میں یہی تو ہے کہ جیسے ہی سلمان نے یہ دیکھا, ابھی خیر فاصلہ زیادہ, سلمان اٹھ کے گئے, حجرہ سیدہ میں جاتے ہیں, دروازے پہ دستک دیتے ہیں, میں سمجھا نہیں کہ یہ کس لیے, اچھا خیر عبادت کے لیے, ثواب کے لیے. بہرحال یہ درود آپ نے بھیجا, میں سمجھا کہ شاید یہ جگہ کم ہو گئی ہوگی یا کوئی ایسے خاص عالم آئے ہوں گے. خلاصہ یہ کہ پہنچے وہاں پہ, حجرے کے اوپر دستک دیتے, شہزادی حجرے کے دروازے کے پیچھے کے دروازہ بھی ہے, اس کے پیچھے ایک چادر بھی لٹک رہی ہے, اس کے پیچھے شہزادی. سلمان کیا بات, سلمان نے یہ مسئلہ پیش کیا. اچھا اب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو لوگوں نے وہاں کا نقشہ نہیں سمجھا, وہ اعتراض بھی کر سکتے ہیں. حجرہ سیدہ اور مسجد النبوی میں فاصلہ کتنا, حجرہ سیدہ اور مسجد النبوی میں اتنا فاصلہ ہے کہ جیسے یہ حجرہ یہ دروازہ, اور اگر کوئی دروازے کے قریب بیٹھا تو پیچھے سے یہیں بیٹھے بیٹھے وہ کوئی چیز دریافت کر سکتا. بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے اعتراضات کرنے کا, جب اور کوئی اعتراض نہیں ملتا تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی سلمان گئے آئے اتنی دیر کے اندر تو وہ سارا سوال جواب مکمل ہو جانا چاہیے, کیا پیغمبر آدھے گھنٹے بیٹھے سلمان کا انتظار کرتے رہے. آدھا گھنٹہ نہیں, آدھا منٹ بھی اس کے اندر نہیں لگتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کے لیے اردو زبان میں ایک لفظ تو استعمال ہوتا ہے, پتہ نہیں یہ ممبر کی شان کے مطابق ہے کہ نہیں, تاڑو, یعنی ہر چیز کے اندر جو ہے نا ان کو کوئی نہ کوئی اعتراض کرنا. پیغمبر کی ایک حدیث کہ اللہ قیامت کے دن ہر آدمی کا حساب کتاب, اللہ قیامت کے دن ہر آدمی کا حساب کتاب ایک انداز سے نہیں کرے گا، پتا چلا اصول ہے کہ سب کا حساب کتاب اس سے ہو رہا ہے، نہیں، اللہ ہر آدمی کا حساب کتاب اس کے اپنے انداز اور معیار سے کرے گا. ایک زمانے میں کراچی کی دیواروں پہ ایک شعر لکھا جاتا جس کا مفہوم کو جس طرح سے تھا کہ ہم آدمی تو تمہارے ہیں، تم جیسا ہم سے کرو گے ویسا ہم تم سے کریں گے، وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے. تو قیامت کے دن پروردگار کا اصول، یہ پیغمبر کی حدیث، کہ اللہ قیامت کے دن اس طرح حساب کتاب لے کہ اگر کوئی آدمی اس دنیا میں ایسا جو دوسروں کی خرابیوں غلطیوں اور عیبوں کو تاڑتا رہتا ہے اور ہر وقت اس کی نگاہ اسی میں جمی رہتی، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، یہ کیوں کیا، اس کی نگاہ صرف دوسروں کے عیب کے اوپر جمتی، پروردگار قیامت کے دن جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا تو اس کے اتنے چھوٹے چھوٹے عیب اور گناہ ان کے بارے میں بھی اس سے سوال کیا جائے گا. کچھ آدمی ہے نا جن کی آنکھیں جیسے مائکروسکوپ ہوتی، جراثیم اور وائرس بھی جس طرح سے پکڑ میں آ جاتا ایسی آپ کی غلطیاں پکڑیں گے. اور اگر کوئی آدمی دنیا میں ایسا جو دوسروں کے عیب پہ نگاہ ہی نہیں ڈالتا الا یہ کہ جہاں پہ شرن ضروری ہو جائے تبلیغ امر بالمعروف کی خاطر اس کو چھوڑ کر، اس کو اس سے غرض ہی نہیں ہے، وہ ہر ایک کی اچھائیاں دیکھتا ہے برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا میدان قیامت کا نام اعمال اللہ بھی اسی طرح سے دیکھے گا، برائیوں کے صفحے کو بہت سرسری پلٹا جائے گا، اچھائیوں کے صفحے پہ رک کے ایک ایک نیکی کا تذکرہ کر کے اس کا اجر و ثواب اس کو دلوایا جائے گا. تو میدان قیامت میں آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوگا کہ جیسا اس دنیا میں آپ دوسروں کے ساتھ سلوک کرتے چلے آ رہے. اور ایک اور حدیث، یہ تو قیامت کے لیے، یہ تو قیامت کے لیے، دنیا کے لیے بھی گناہوں کے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ گناہ خالی قیامت کا عذاب ہی نہیں لاتے ہیں. کیا آپ کا ابھی تو پتہ نہیں قیامت میں کتنے ملین سال باقی ہیں، قیامت آئے گی کہ بھی نہیں آئے گی، لیکن ہر گناہ اپنے ساتھ دنیا میں بھی کوئی نہ کوئی اس کے اثرات لے کے آتا ہے. پر اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا جو دوسروں کے عیب دیکھتا ہے اور اسے اچھالتا، اگر وہ سات پردوں میں چھپ کے بھی کوئی کبھی کوئی گناہ کرے گا، خدا اس کے گناہ کو ساری دنیا کے سامنے کسی نہ کسی طریقے سے اچھالے گا اور پیش کرے گا. اور ایک ایسا آدمی ہے جو دوسروں کے گناہوں پہ پردہ ڈالا کرتا ہے، اس دنیا میں اگر کبھی اس سے کوئی بڑی غلطی بھی ہو گئی، پروردگار اس کے اس عیب کو چھپائے گا بھی. جس کی ایک چھوٹی سی مثال مسئلہ غیبت، ایک چھوٹی سی مثال، مسئلہ غیبت تو فقہی مسئلہ ہے نا، یہ تو واجبات و حرام کی بات ہے نا، کہ اگر کوئی آدمی اپنے عیب کو چھپا رہا اور لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ فلاں گناہ کرتا، شراب پیتا ہے لیکن گھر میں چھپ کر، گانے سنتا ہے لیکن لوگوں سے ہٹ کر، نماز قضا کرتا ہے لیکن کسی کو پتا نہیں چلنے دیتا، آپ کے علم میں اس کا عیب بھی آ جائے اس کو بیان کرنا غیبت ہے اور حرام. اور اگر کوئی آدمی کوئی گناہ کرتا، آج کل ایسے بہت سے لوگ ہیں نا جو سینہ تان کے کہتے ہیں جی ہم منافق نہیں، اگر گناہ کرتے تو لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، لوگوں کو دکھا کے کرتے ہیں، وہ منافق ہوتے ہیں کہ گناہ بھی کرتا ہے اور پبلک کے سامنے بہت ہی بگلا بھگت بن کے سامنے آتا. یہ جو جملہ کہ ہم منافق نہیں اگر کریں گے گناہ تو سب کے سامنے، یہ مزاج اسلام کے خلاف گناہ، چنانچہ یہ جملہ مزاج اسلام کے خلاف ہے. چنانچہ غیبت کے اندر لکھا کہ اگر کوئی آدمی بہت ہی چھوٹا گناہ لیکن لوگوں کے سامنے کرتا، اس گناہ کو چھپانے کی زحمت برداشت نہیں کرتا، آپ کو اجازت ہے کہ آپ دوسروں کے سامنے اس کا یہ عیب بتا سکتے ہیں، چاہے ظاہری اعتبار سے یہ غیبت ہی کیوں نہ کہلائی جا رہی ہو. غیبت حلال ہے، غیبت جائز ہے، غیبت کی اجازت ہے چھوٹے گناہ میں، اور غیبت حرام ہے. غیبت گناہ کیا بدترین فعل حرام کے اندر بھی، فرق صرف کیا ہوگا جو کھل کے گناہ کیا جائے چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اور جو چھپا کے گناہ کیا جائے چاہے بدترین گناہ ہی کیوں نہ ہو. تو یہ تین چار روایتیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ اسلام یہ چاہتا کہ دوسروں کے عیب پہ اول تو نگاہ ہی نہ ڈالیں، اور اگر نگاہ پڑ بھی جائے تو جتنا زیادہ ہو سکے اس کو چھپایا جائے. یہ ساری بات کیوں نکل آئی تھی؟ ان مومنین کرام کے اعتراض کے بنا پر کہ مولانا آدھے گھنٹے تک پیغمبر کیا کرتے رہے، آدھا گھنٹہ نہیں آدھا منٹ بھی نہ لگا ہوگا، اور ادھر باری باری ہر ایک سے مسئلہ پوچھتے ہوئے ہر ایک کا جواب سنتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں نہیں یہ تمہارا جواب صحیح نہیں. یہاں تک کہ سلمان کی بات آئی، سلمان اب تم بتاؤ کہ عورت کے لیے کون سی خوبی سب سے بہترین خوبی ایک عورت کے لیے کیا؟ یا رسول اللہ، نہ وہ کسی نامحرم پہ نگاہ ڈالے اور نہ کوئی نامحرم کبھی اس کو دیکھنے پائے. پیغمبر نے کہا سلمان تم نے جواب تو صحیح دیا لیکن یہ جواب تمہارا نہیں لگتا ہے، ایک مرتبہ اس سے پہلے بھی واقعات ایسے پیش آئے تھے کہ جب کوئی جواب نہ دے سکا تو سلمان نے جواب دیا. پیغمبر نے وہاں تو تعریف کی تھی, وہاں تو شاباش کہا تھا, اور آج وہی سلمان اسی طرح سے اس سے چھوٹے سوال کا صحیح جواب دے رہے, اور پیغمبر مسکرا کے کہتے ہیں سلمان جواب بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ جواب تمہارا نہیں لگتا ہے, یہ جواب تم کہیں اور سے لے کے آئے ہو. ایک مرتبہ سلمان نے ہاتھ جوڑے, کہا یا رسول اللہ بے شک یہ میرا جواب نہیں ہے, یہ تو میں شہزادی کونین سے لے کے آیا. تو اس وقت بھی پیغمبر نے مسکرا کے کہا تھا ہاں کیوں نہ ہو, فاطمہ تو بذات منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, جو میرے دل میں آئے گا وہی فاطمہ کا جواب ہوگا. لیکن بہترین خوبی شہزادی کونین کی زبان سے کیا آئی, نہ عورت کسی نامحرم کو دیکھے نہ کوئی نامحرم اس کو دیکھنے پائے, دونوں طرف سے. اور اب آئیے مولا کا ایک مختصر سا واقعہ بھی نہیں پڑھوں گا, اس واقعے کا صرف ایک ٹکڑا. مولا متقیان اس نوجوان کو, اور یہ واقعہ ہے تفسیر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر, چوتھے سورہ سورہ نساء کی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے میرے گیارہویں امام نے یہ واقعہ کوٹ کیا کہ مولا نے بازار کوفہ کے ایک نوجوان کو گرفتار کیا اور کہا کہ اسے کوڑوں کی سزا دی جائے گی. مولا اس نے کیا ہے, اس کی غلطی کیا ہے, نہ کوئی چوری کی ہے, نہ کوئی شراب کی ہے, نہ کوئی فعل حرام کیا ہے, نہ کسی واجبات کو قضا کیا ہے, نہ شریعت کا مذاق اڑایا ہے. کہا کہ یہ ایسی جگہ کھڑا ہوا ہے بغیر ضرورت کے, کوئی ضرورت اس کو نہیں ہے, خالی وہی کھڑا ہوا گزار رہا جہاں سے نامحرم عورتیں گزر رہی ہیں, وہ اس کو دیکھ رہی ہیں, یہ ان نامحرم عورتوں کو دیکھ رہا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, یہ مولا متقیان کی خلافت ظاہری بھی ہے اور عرب کا وہ ماحول ہے جہاں ابھی پیغمبر اسلام دنیا سے رخصت ہوئے تو عورتیں مکمل حجاب کے اندر ہوتی تھی سر سے پیر تک. ایک تو ویسے ہی عرب کلچر میں حجاب آ گیا, یہاں تک کہ بے دین عورتیں بھی, یہاں تک کہ شریعت کا مذاق اڑانے والے بھی حجاب کے حوالے سے اتنی طاقتور ہوتی تھی کہ جملہ کہہ دوں گھر کے, یہ جملہ تشریح طلب تو ہے لیکن اس مجمع کے سامنے نہیں, کہ یزید جیسا اگر ایک بار ہندا دربار میں آ گئی تو برداشت نہ کر سکا تھا, اپنی آبا کو اڑا کر اسے یہاں سے لے کے گیا تھا. تو اب ایسا عرب کے کلچر میں حجاب آ گیا تھا کہ بے دین فاسق و باجر اسلام کا مذاق اڑانے والے لعبد بنی ہاشم بالملک فلا ملکن جاء ولا وحی نزل کہنے والے, لیکن وہ بھی حجاب کی پابندی کرتے تھے. اس ماحول کے اندر بازار کوفہ سے گزرنے والی کوئی عورت ایسی نہیں کہ ایک بال بھی اس کا نظر آ رہا, بلکہ شاید چہرہ بھی نظر نہ آ رہا اس وقت کے حالات میں, لیکن مولا متقیان اس کے باوجود یہ کہہ کے اس نوجوان کو سزا دے رہے کہ ایسی جگہ کیوں کھڑا کہ جہاں یہ نامحرم مردوں کو عورتوں کو دیکھ رہا, نامحرم عورتیں اس کو دیکھ رہی, کون نامحرم عورتیں جو مکمل طور پہ سر سے پیر تک ڈھکی ہوئی ہیں. لیکن مولا نے اسے برداشت نہ کیا. شہزادی کون ہے, عورت کی بہترین خصوصیت یہ بیان کی کہ نہ وہ نامحرم کو دیکھے نہ نامحرم اس کو دیکھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیا کوئی ایسی خرابی اور گناہ کوئی نہ کرے پر خالی ایسی جگہ کھڑا ہو جائے, اس نوجوان کی طرف سے کوئی ایسا عمل نہیں آئے, کوئی خرابی نہیں کر رہا, نہ کوئی آواز کس رہا ہے, نہ کوئی گھور گھور کے دیکھ رہا ہے, نہ کوئی ایسی چیز. کیا خالی اس طرح سے کسی جگہ کھڑا ہو جانا کوئی فعل حرام یا کوئی گناہ؟ آخر کیوں مولا اس کو سزا دے رہے ہیں؟ یہاں پہ ایک اصول سمجھیے تاکہ جو بات میں آج کہنے والا ہوں مختصری کہوں گا لیکن وہ بات سمجھ میں آ جائے, اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں آج بھی یہ خرابی جو 1400 سال پہلے بھی تھی, اور وہ خرابی کیا ہے, مسئلہ شرعی سنیں یا قرآن کی آیت پڑھیں یا حدیث رسول, ہمیشہ آدھی, ہمیشہ نامکمل. حق اور باطل کو ہمارے یہاں ملا دیا جاتا, اگرچہ ہمارے یہاں ایک محاورہ بہت مشہور, لیکن بار بار اس محاورے کا حوالہ دینے والے بھی یہی غلطی کرتے ہیں. کیا محاورہ مشہور؟ جو میں قرآن میں کہا ہے کہ ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, دیکھو نماز کے قریب نہ جانا جب نشے کے عالم میں. ایک حصے کو آپ چھپا دیں اور دوسرا حصہ پیش کریں کہ قرآن کہہ رہا ولا تقربوا الصلاۃ, ہمارے یہاں محاورہ مشہور, کہ کتنی بڑی حماقت اور نادانی اور ناسمجھی. لیکن جو اس بات کو مذاق اڑاتے ہیں وقت عمل وہ بھی یہی غلطی کر لیتے ہیں. یہ ہمارے یہاں کی ایک بہت بڑی خرابی. میں کیا کہہ رہا ہوں ابھی واضح ہوتا, اسلام حلال چیزیں بھی جائز چیزیں بھی حرام ہو جاتی اگر پتا چلے کہ کچھ عرصے کے بعد اس کا نتیجہ حرام نکل سکتا. ایسا نہیں ہے کہ جو چیز حلال ہے تو حلال ہے تو پھر مطلقہ بغیر کسی نتیجے کو سوچے ہوئے آپ اس میں عمل کر سکتے ہیں. ابھی بھی آپ نہیں سمجھے ہوں گے, میں خود بھی جانتا ہوں, میں سمجھانا بھی نہیں چاہ رہا ہوں, میں تو ایک ایک مرحلے کے بعد سمجھانا چاہ رہا ہوں. بہت ساری ایسی حلال چیزیں کہ اگر اس کا نتیجہ کچھ عرصے کے بعد حرام میں نکلے گا, تو ابھی تک حرام نہیں نکلا لیکن ابھی سے اسلام نے اس کے اوپر پابندی لگا دی. ایک مرد کا بازار میں ایسی جگہ کھڑا ہو جانا جہاں سے نامحرم عورتیں گزر رہی ہیں, چاہے ابھی کوئی خرابی اس کے اندر نہیں, لیکن آہستہ آہستہ یہی وہ چیز ہے جو معاشرے کو فاسد کرتی. اور وہ ایسے کہ جب عورتوں نے دیکھا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا تو ان میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اپنے آپ کو بنا سوار کے پیش کرو, اور پہلے تھوڑے سے بال ایک چھوٹی سی لٹ ظاہر ہوتی, وہ تھوڑے سے بال تو بڑھتے بڑھتے وہ جو سر سے چادر اترتی. اور ادھر مرد جو ابھی بالکل اس طرح سے ایک عورت کو دیکھ رہا جیسے بجلی کے کھمبے کو دیکھا کرتا, الیکٹرک پول کو دیکھا کرتا, لیکن آہستہ آہستہ یہی چیز آج نہیں, ہو سکتا ہے کہ دو سال بعد چار سال بعد معاشرے کو فاسد کیا کرتی ہے. میں ابھی اپنی بات کو اور واضح کروں. مثلا یہ فتوا آپ مراجع سے لیں گے, ان کا جواب آئے گا حلال, لیکن میں کہتا ہوں کہ حرام. میں کون مرجع, مشتہد, عالم؟ جی نہیں. میرے لیے کسی مسئلہ شرعی میں اپنی ذاتی رائے ظاہر کرنا بھی گناہ, تو پھر میں کیسے اپنی ذاتی رائے ظاہر کر رہا ہوں؟ نہیں, میں ذاتی مرجع کا آدھا فتوا آپ تک پہنچتا ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں پورا فتوا سنیے. وہ کیا؟ وہ یہ معاشرہ تباہ ہو رہا, معاشرہ بگڑ رہا, اور زمانے کا امام جب آئے گا تو وہ اس معاملے میں اتنا سینسیٹیو ہوگا, اتنا محتاط ہوگا کہ اپنے لشکر کو جہاد پر تیار کرنے سے پہلے ان سے بیعت لے گا. جس بیعت کا خلاصہ تین باتیں, جن میں پہلی بات یہ کہ کوئی ایسے گناہ کی جانب قدم نہیں بڑھانا جو انسان کی جنسی لذتوں کو یا وہ لفظ کے جذبے کو بڑھانے والا, چنانچہ زنا نہیں کرو گے, چنانچہ کسی کے آبرو پہ نگاہ نہیں ڈالو گے, چنانچہ مرد مرد عورتیں عورتوں کی شادیوں کی طرف نہیں جائیں گی. یہ صرف تین چیزیں نہیں, بلکہ یہ وجہ طہارت کا ماحول امام بنانا چاہتے ہیں. اتنے محتاط ہیں. آج کا زمانہ دیکھیں, آج کا زمانہ بے حجابی اور بے مردگی اپنی جگہ ایک مسئلہ. یہ نہیں ہے اسلام کہ اگر ایک عورت نے حجاب کر لیا بات, اب اسے بھی کھلی چھوٹ مل گئی اور اب بچوں کو اور نوجوانوں کو بھی کھلی چھوٹ مل گئی. عورت کی مرد سے بات چیت, کیا تمام مراجع ایک جملہ آگے نہیں لکھتے کہ ویسے تو حلال لیکن اگر اس سے کوئی اخلاقی فساد پیدا ہو رہا ہے آگے چل کر تو حرام ہو جاتا, چاہے وہ بات چیت قرآن اور حدیث پہ مسائل فقہ پہ ہو رہا. ایک لفظ آتا دیکھیں فساد یعنی کرپشن. کرپشن خالی روپے پیسے کا نہیں ہوتا, خالی رشوت لینے دینے کا نام کرپشن نہیں, چاہے عوام خالی عوام کے مال کو لوٹنے کا نام کرپشن نہیں, ایک اخلاقی کرپشن بھی ہوتا جس کے اندر نگاہیں الگ بدلتی, دل میں الگ برے خیال آتے, اور آہستہ آہستہ حلال طریقے سے انسان حرام کی جانب جایا کرتا. میں جو بات کہنے والا ہوں وہ اس کے بعد کی. دو اور چیزیں سنی, یہ مراجع کے فتوے آیت اللہ محسن الحکیم سے لے کے آیت اللہ سیستانی تک سب کا ایک ہی فتویٰ پہلے مسئلے میں. اور دوسرا مسئلہ تو آیت اللہ محسن حکیم کے زمانے میں تھا ہی نہیں, مرحوم آغا خوئی کے زمانے میں اگر ہوگا بھی تو اتنا وہ پھیلا نہیں تھا, لیکن آج کے مراجع کا اس میں بھی یہی فتویٰ. پہلا مسئلہ, لڑکے لڑکیوں کو ایسے اداروں میں ایسے اسکولوں میں تعلیم دلوانا جہاں کو ایجوکیشن ہوتی. آج کتنی خرابیاں اس کی وجہ سے آ رہی, شاید آپ یقین بھی نہ کریں لیکن یہ انہی خرابیوں کا نتیجہ کہ مغرب کے اندر مسلمان لڑکی غیر مسلم نوجوانوں سے بغیر کسی ہچکچاہٹ یا تذبذب کے شادیاں کر رہی. اسی کا نتیجہ کہ ہندوستان کے اندر آج مسلمان بچیاں ہندوؤں سے شادیاں کر رہی, اور اسی کا نتیجہ کہ پاکستان میں اور کئی اسلامی ممالک کے اندر اپنی مومن بچیاں غیر مومن گھرانوں میں خوشی کے ساتھ جا رہی ہیں. حتیٰ یہ کہ والدین بھی اگر کہہ دیں کہ کم از کم ایسا رشتہ تو دیکھو نا کہ اگر تم شیعہ ہو تو وہ شیعہ ہو, تو بغاوت ہو رہی ہے. ہر جگہ یہ مسئلہ چل رہا, یورپ اور امریکہ کے واقعات اخبار میں چھپتے ہیں تو لوگ بڑے چٹپٹے انداز سے دیکھتے ہیں, دیکھیں یورپ میں کیا ہو گیا. ہندوستان کے واقعات جب سننے کو آتے ہیں تو پاکستان کے لوگ بڑے چٹپٹے انداز میں دیکھتے ہیں وہاں کتنا معاشرہ بگڑا جا رہا ہے, لیکن ہر جگہ ایک ہی انداز سے یہ بات ہو رہی ہے. وہاں اگر گورے سے شادی ہو رہی, وہاں اگر ہندو سے شادی ہو رہی, تو یہاں ایسے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں کہ دشمن اہل بیت سے شادی ہوئی, اور اگر وہاں تک نہ بھی پہنچے تب بھی ایک مسئلہ. آپ کو معلوم تو اتنا اہم مسئلہ ہے کہ ممبر پہ میں کھل کے بھی نہیں کہہ سکتا, بڑا سینسیٹیو ایشو, لیکن اس کے زیادہ تر اثرات یہ کہاں سے, یہ سلسلہ چلا کہاں سے؟ سلسلہ چلا تو اسی سے ہے نا جو میں دوسرا فتوا پیش کر رہا ہوں. پہلا فتوا تو بات چیت کا گزر گیا, دوسرا فتوا پڑا. آگے فتویٰ یہ تھا بشرط یہ کہ اس کے اندر کسی اخلاقی فساد کا امکان و خدشہ نہ پایا جائے. آدھا فتویٰ آپ نے پڑھا ہے کہ جائز ہے, وہ باقی والا آدھا فتویٰ رہ گیا. اب کسی دوسرے ہی فتوے میں چیز اور سن لیجیے, اور اس کی تیسری چیز بھی واضح کرو, پھر تیسرے فتوے پہ جاؤں. اور یہ وہ سب سیرت سیدہ ذہن میں رکھیے کہ بہترین عورت کسے کہا گیا. اب آئیے یہ دوسرا فتویٰ جو ہے, دوسرا مسئلہ, اس کی تین شقیں. اس کی دوسری شق آتی ہے اسلام نے عورت کو کام کرنے سے نہیں روکا. دیکھیے عورت کو جانور نہیں سمجھا گیا, عورت کو قیدی نہیں سمجھا گیا, عورت کو کسی مرد کا ماتحت نہیں قرار دیا گیا. وہ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک شخصیت ہے, ہر ایک کے اپنے اپنے حقوق. چنانچہ ہمارے یہاں بعض جگہ پہ تو اپنے کی تصور ہے جی, عورت کے پاس جتنا اس کا مال و دولت ہے سب کا اختیار اس کے شوہر کو. یہ اسلام ہے, کوئی ہندو مذہب کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. یہ تو ہے اسلام کہ مرد جو کما کے لائے اس میں سب سے پہلا حق اس عورت کا بنتا ہے جس کا نانا نفقہ واجب. لیکن اگر عورت فرض کیجئے کہ نوکری کرتی ہے اس کی اپنی آمدنی, فرض کیجئے نوکری نہیں کرتی ہے اس کو اپنے باپ سے کوئی میراث ملی, یہ اس کا اپنا مال, اس کی اپنی مرضی ہے, جس طرح چاہے خرچ کرے, جس کو چاہے دے, جس کو چاہے نہ دے. شرن تو اسے اپنے شوہر کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ اس وقت میرے پاس کتنا مال ہے. لیکن یہ بات بہت لمبی ہو رہی ہے, یہ آج کا موضوع نہیں. موضوع یہ تھا کہ اس میں ایک بات آ گئی کہ آج ہماری عورتیں ملازمت کرتی ہیں اور مراجع سے آپ فتویٰ لیجئے, ہو فتویٰ دیں گے لیکن آدھا فتویٰ ہم تک آتا. فتویٰ یہی ہوگا کہ عورت اگر اپنے حجاب کے ساتھ ہے تو کام کر سکتی, بشرط یہ کہ اس کے اندر کوئی اخلاقی فساد پیدا نہ ہو. رہا اگر وہ حجاب کے ساتھ کام کر رہی تو خالی حجاب کی وجہ سے تو اس کو اجازت نہیں مل گئی. تو کسی غیر مسلم سے شادی کر لے جی, وہ ہمارے آفس کا دوست ہے, اس سے ہمارے خیالات بہت مل رہے ہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ غیر مومن نظریات رکھنے والوں سے شادی کر لے. اس کے اندر بہت تفصیل ہے, یہ مجلس ہے, درس فقہ تو ہے نہیں, خالی اشارے کر رہا ہوں. تو اب یہ دوسرا فتویٰ تھا, یہ دوسرا فتویٰ جس کے اندر کو ایجوکیشن کی تعلیم, یہ دوسرا فتویٰ جس کے اندر ملازمت کا مسئلہ, یہ جو ہے آدھے فتوے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اور اسی میں تیسری مثال سنیے, وہ عورتوں سے متعلق نہیں, وہ ایک عام مثال ہے, لیکن وہی بات سمجھانا تھی. نامکمل فتوا تمام مراجع, جیسا میں نے کہا کہ آج کل مسئلہ بہت بڑھ گیا. جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا مسلمان ملک میں رہنے والے کسی بھی مومن کو یہ اجازت ہے کہ وہ آسٹریلیا یا کینیڈا یا امریکہ یا یورپ کی نیشنلٹی لے, وہاں جا کے اپنے خاندان کو رکھے. کوڈ آف پریکٹس فار مسلم لیونگ ان دا ویسٹ, آغاز سیستانی کی وہ شعرہ آفاق کتاب, اسی جس کا اردو ترجمہ بھی ہے جدید فقہی مسئلے. اب اس کے اندر آپ دیکھیں کتاب شروع یہیں سے ہوتی کہ رہنے کی اجازت ہے بشرط یہ اپنے اور اپنے بچوں کے دین اور ایمان کے فاسد ہونے کا امکان نہ ہو. اور آگے وضاحت بھی ہے کہ اس سے مطلب خالی عقیدہ نہیں, اگر یہ آپ کو پتا ہے کہ نہ میرا عقیدہ بگڑے گا نہ میری اولاد کا, لیکن عمل میں تبدیلی آ جائے گی. جیسے خاص بات حجاب نہیں کرے گی بچی تو آرام ہو جاتا. تو پہلا مسئلہ جائز ہے لیکن شرط یہ جو آگے لفظ آتا ہے شرط یہ کو ایجوکیشن میں بھی لوگ بھول جاتے ہیں, شرط یہ ملازمت میں بھی لوگ بھول جاتے ہیں, شرط یہ ٹکڑا لوگ کسی غیر مسلم ملک کا امیگریشن لینے میں بھی بھول جاتے ہیں. لیکن آئیے اس کے بعد تیسری بات, تین باتیں مجھے آج بیان کرنا تھی اپنے اصل موضوع پر آنے کے لیے, گھر کے اصل موضوع آپ کے سامنے, کہ کس طرح شہزادی نے آنکھوں کو, دماغ کو, دل کو طاہر, پاک و پاکیزہ بنانا چاہا اپنی سیرت پیش کر کے اور اپنے اقوال پیش کر کے. تیسری چیز, جیسا کہ میں نے کہا یہ تیسری چیز پرانے مراجع کے زمانے میں نہیں تھی, ہوگی بھی تو کہیں اکا دکا لوگوں کے پاس انٹرنیٹ پہ چیٹنگ. آج لشکر امام زمانہ کی تباہی کا جو بہترین انتظام ہو رہا وہ یہ انٹرنیٹ, خاص طور پہ انٹرنیٹ کا وہ حصہ جسے چیٹنگ کہا جاتا ہے. اور جس کے اندر اگرچہ 50-60% تو پتہ ہی ہے کہ اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی گفتگو کر رہے ہیں تو اصل میں دونوں لڑکے ہوتے ہیں, لیکن وہ جو 30-40% کیس چل رہے ہیں جی, وہ مراجع سے پوچھا گیا, یہ وہ فتویٰ ہے جس میں پھر آیت اللہ سیستانی نے اسی لیے تبدیلی بھی کر دی. پہلے تو ایک عام فتویٰ دی لیکن وہ عام فتویٰ بھی آدھا. یہ پوچھا کسی لڑکے نے کہ جی انٹرنیٹ پہ ہم بیٹھے ہوئے اور چیٹنگ کر رہے ہیں, ایک لڑکی آ گئی چیٹ میں تو کیا ہم اس سے چیٹنگ کر سکتے ہیں؟ جواب تھا کہ جی اگر اس کے اندر خود اس چیٹنگ کے اندر کوئی ایسی بےہودہ اور خلاف اسلام بات نہیں تو اس کی اجازت, بشرط یہ کہ اخلاقی فساد پیدا نہ ہو رہا ہو. اب وہ یہ والا ٹکڑا بشرط ہے کہ بعد والا, کون پڑھتا اس میں بھی چھوڑ دیا گیا. چنانچہ اب جو فتویٰ آئے سیستانی کا آیا وہ یہی کہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہ اب تک انٹرنیٹ کی چیٹنگ عزت دار گھرانوں کی لڑکیوں کو بھاگنے اور فرار ہونے ہی پہ مجبور کیا. اب تک اس چیٹنگ کے نتیجے کے اندر کچھ صحیح شادیاں بھی ہوئیں لیکن 10% 90% یا عزتیں لوٹی گئی ہیں یا عزت دار گھرانوں کی عزتوں کو بٹا لگایا گیا. قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. چار پانچ دفعہ یہ آیت میں نے شروع سے تلاوت کی ہے جو مجمع بعد میں آ رہا اس کے لیے اب میں بار بار اس کا ترجمہ نہیں کروں گا, لیکن یہی تو لفظ ہے نا, یہی تو لفظ ہے کہ ظالم حکمرانوں کا طریقہ کار صاحبان عزت کو ذلیل کر دیا جاتا, اور اس سے بڑھ کے صاحب عزت کی ذلت کیا ہوگی. یہ اس انٹرنیٹ کی چیٹنگ کے نتیجے میں اگر اس کی لڑکی گھر سے فرار اختیار کرتی یا گھر سے فرار اختیار نہیں کرتی, گھر میں آتی ہے لیکن اپنی عزت کو لٹوا کے آتی, یہ تو وہ مسئلہ کہ ہم تو بہرحال سیرت سیدہ کو ایک ماڈل کے طور پہ اپنے سامنے رکھتے. جو مغربی دنیا جس کے پاس مادر پدر آزادی ہے وہاں بھی یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر کتنے نئے قوانین حکومتوں نے بنائے اس چیز کو کنٹرول کرنے اور اسے بہت بڑا جرم قرار دینے کے حوالے سے, ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں, لیکن یہ اتنا بڑا فتنہ ہمارے ہاں یہ شروع ہو چکا اور بڑے تھڑلے سے ہو رہا, اور مرضی کے فتوے کو اگر کبھی کوٹ بھی کیا جاتا تو آدھا. اس لیے بعد میں ایک بار آیت اللہ سیستانی نے اپنے فتوے کی عبارت ہی بدل دی. پہلا فتویٰ تھا اجازت ہے بشرط یہ کہ اس میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو رہی ہو, لیکن یہی کہ آگے کون پڑھے گا, تو فتویٰ یہ دیا کہ اب موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے میں اس کی اجازت ہی نہیں دیتا ہوں. اور وہ وہی کہ جو خرابیاں اس وقت سامنے آ رہی ہیں, چاہے اب میں اگر اگلا جملہ کہوں گا تو ایک لمبی بات چھڑ جائے گی. ذاتی طور پر میرے علم میں ہے, اب پتہ نہیں کہ وہ کوئی بہت ہی آرگنائز طریقے سے ہے کہ چند شریر اور فتنہ پھیلانے والے نوجوانوں کی حرکت باقاعدہ ایک منصوبہ بنایا گیا کس انداز سے آل محمد کے ماننے والوں کو ذلیل کیا جائے اور ان کی لڑکیوں کو گمراہ کیا جائے. کوئی بہت بڑا اس کے پیچھے ہے کہ چند شریر نوجوانوں نے اپنی جگہ یہ سوچا اور اس کے تحت یہ کام ہو رہا. یہی وہ منظر ہمارے سامنے آتی ہے جہاں پہ سیرت سیدہ کا یہ واقعہ ابھی آپ کو اپنے ذہن میں دہرانا کہ ایک بات, وقت کم ہے میں بات کو جلدی جلدی سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں, کہ ایک بات درود بھیجو محمد والے محمد. جب شدید ترین مخالفت تھی خدیجہ طاہرہ کی اعلان رسالت کے بعد, عرب کے لوگوں نے پہلی پیشکش تو یہی کی تھی کہ اے خدیجہ طاہرہ آپ کی عزت ہم کرتے ہیں, آپ کا احترام ہمارے دلوں میں, آپ ہماری آقا و سردار ہیں, آپ ہماری محسنہ, آپ اس گھر کو چھوڑ کے الگ ہو جائیں. اور جب شہزادی نے اس کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا, پورا واقعہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں, تو کہا کہ مجبوراً پھر ہم آپ سے اپنے تمام تعلقات کو کاٹنا پڑے گا. اور روایت یہ ہے کہ 10 سال ایسے گزرے, اور خاص طور پہ جو آدمی کو زیادہ چیز اذیت دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جن پر اتنا احسان تھا آج وہ بھی طوطے کی طرح آنکھیں پھیر کے بیٹھ چکے ہیں. اور عرب کے لوگوں نے اتنا مکمل طور پہ یہ بائیکاٹ کیا کہ اگر کوئی آدمی غلطی سے بھی خدیجہ طاہرہ سے بات کرتا تو خود اس آدمی کا بائیکاٹ کر دیا جاتا. جو ہمارے ہاں اردو میں ایک پرانا محاورہ تھا کہ برادری میں اس کا حقہ پانی بند ہو جاتا. تو کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو احترام خدیجہ کو جانتے تھے لیکن مجبور, اسی لیے اسی سے تو شہزادی کا ایک لقب بنا محدثہ. شہزادی کونین کے 9 نام ایک روایت میں آئے, ان میں سے ایک نام ہے محدثہ. محدثہ کے لفظی معنی ہے بات کرنے والی, گفتگو کرنے والی. تو بھائی بات اور گفتگو تو ہر عورت کیا کرتی, بلکہ عورتوں سے باتوں میں کون جیت سکتا ہے, تو محدثہ خاص کس حوالے سے کہا گیا. اب اس کے لیے دو روایتیں آئیں. ایک روایت یہ ہے کہ شہزادی ملائکہ اور فرشتوں سے کلام کیا کرتے, ہماری عورتیں اس میں ہر پہ نہیں پہنچتی. بہت کچھ ہے تو جی ان کے اوپر جن چڑھا جن ان سے باتیں کرتا, یہ ایک ہماری عورت کی آخری منزل ہے, جن چڑھتا ہے بس اس کے آگے نہیں. لیکن جو دوسری ایک وجہ بیان کی گئی جو زیادہ معتبر روایت میں, اور دونوں صحیح ہیں اپنی جگہ, لیکن دوسری وجہ کہ جب دیکھیے سننا آسان ہے, ایک ہفتہ ایسا گزارنے کو پڑ جائے تو پتا چلے گا کہ کوئی شہزادی خدیجہ طاہرہ سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے 10 سال تک. دنیا کی سخت ترین سزا قید تنہائی کہی جاتی یا کوئی بات کرنے والا نہ ہو. تو شہزادی جب ماں کے شکم میں تھی اپنی مادر گرامی سے وہاں سے گفتگو کیا کرتی. محدثہ کلام کرنے والی, گفتگو کرنے والی. میں بہت جلدی جلدی بات کو سمیٹ رہا ہوں. یہ محدثہ کا لقب اس لیے بنا کہ پورے عرب نے اس انداز سے قبیلہ طاہرہ کا بائیکاٹ کر کے رکھا مگر ایک آدمی کوئی ایسا. اور یہ بھی آج کے 9 سال کے بعد, جس پر کوئی اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی تھی, وہ یہ برداشت نہ کر سکا کہ سب آئے اور میری وہ محسنہ نہ آئے جس کی وجہ سے آج میری جان بھی بچی ہوئی اور میری عزت بھی بچی ہوئی. کچھ بھی ہو میں ان کو بلاؤں گا. دعوت نامہ آیا اور پھر وہ دن آ گیا جس دن شادی میں جانا. شہزادی کونین اپنی مادر گرانے کو دیکھ رہی کہ ان کے کوئی تیاری کے آثار نہیں. شادی کا دن آ گیا اور جس نے بلایا اس نے اتنی ہمت کر کے بلایا کہ پورے عرب کی دشمنی کو مول دیا. اور میری ماں مادر گرامی کیا بات ہے آپ شادی میں نہیں جائیں گے؟ کہا کہ نہیں بیٹا میں نہیں جاؤں. خدیجہ طاہرہ اور فاطمہ زہرا کی گفتگو ہے, بار بار میں نام بھی نہیں لے سکتا, وقت بہت کم رہ گیا. بیٹی نے کہا مادر گرامی اتنے سالوں کے بعد کسی نے آپ کو بلایا, محفل میں جائیں گی, ملاقات بات چیت وہ ساری باتیں ہوں گی, کیوں نہیں جا رہے؟ کہا بیٹی مجھے اپنی تو کوئی فکر نہیں, اس لیے کہ ویسے ہی ظاہری اعتبار سے خدیجہ طاہرہ کا بڑھاپا جو ایک عام روایت مشہور کر دی گئی ہے اس کے اعتبار سے خدیجہ مثلاً 65 سال کی, جو ہمارے یہاں ایک روایت ہے اس کے اعتبار سے خدیجہ طاہرہ اس وقت 50 یا 51 سال کی. بہرحال 50 سال ہو یا 65 سال ہو ہے تو بڑھاپے کی, تو مجھے اپنا اتنا خیال نہیں, جو لباس میرے پاس ہے جو ہے اسی طرح چلی جاؤں گی, مجھے تمہارا خیال. اس لیے کہ آج تک عرب کی عورتوں نے خدیجہ کی بیٹی کو یوں نہیں دیکھا, کوئی آتا ہی نہیں ہے نہ اس پہ تیار ہے کہ خدیجہ اس کے گھر آئے. اور ہر ایک کے ذہن میں یہ تجسس تو ہوگا کہ جو عرب کی شہزادی تھی, جو عرب کی ملکہ, پیغمبر کا ساتھ دے کے اسے ملا تو کیا ملا, اس کی بیٹی کس حالت میں ہے. اب اگر وہ یہ دیکھے کہ میری بیٹی کے پاس شادی میں جانے کے لیے ایک لباس نہیں ہے جو شادی کی محفل کے قابل ہو, اس میں کہ سارے پھٹے پرانے کپڑے, اور ایک زیور نہیں ہے, زیور کے نام پہ مثلا کان کا ایک چھلا تک نہیں, تو کتنا وہ مذاق اڑائیں, کتنا وہ یہ کہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم ذرا سا دین پہ عمل کرنے لگے ہمارے دوست ہمارے خاندان والے دیکھنے لگتے ہیں, اچھا بڑے دیندار بنتے ہیں, بڑے نمازی روزے دار بن گئے, بہت خمس خمس کی ان کو سوجی ہے, اب دیکھنا ان کے ساتھ کیا ہوگا. ذرا سی بھی کوئی پریشانی آ جائے کتنا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو یہاں تو یہ تو چھوٹی مثال ہے, وہ تو بہت بڑی مثال ہے کہ خدیجہ طاہرہ کا پیغمبر کا ساتھ دینا عربوں کو اتنا ناگوار گزر رہا تھا. اب دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, بیٹی تیرا مذاق اڑایا جائے گا اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ ساری محفل تیرا مذاق اڑائے. تو فاطمہ کا جواب کیا, مادر گرامی خالی یہ پریشانی تو فکر نہ کریں, میں جاؤں گی اس شادی میں اور پوری طرح تیار ہو کے جاؤں گی, لباس پہنوں گی اور دنیا کا بہترین لباس پہن کے جاؤں گی, زیور پہنوں گی اور دنیا کا بہترین زیور پہن کے جاؤں گی. ماں سے زیادہ بیٹی کی حالت کو کون جانتا, بیٹی ایسا کون سا لباس اور زیور تیرے پاس ہے؟ تو کہا کہ ایک دن میرے بابا نے مجھے گود میں بٹھایا. ارے جملہ کہا تھا کیا, فاطمہ زہرا اس جملے کی محتاج ہے؟ مصحف فاطمہ جس سے ائمہ جو ہیں اقتباس پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں, یہ جملہ سنایا, یہ جملہ بظاہر کہا فاطمہ سے جا رہا ہے, سنایا ہماری عورتوں کو جا رہا. اور وہ کیا, ایک دن بابا نے مجھے گود میں بٹھا کے کہا بیٹی کیا تجھے پتا ہے کہ میرا کلمہ پڑھنے والی عورت کے لیے بہترین لباس کیا؟ اب اگر یہ سوال سلمان کی طرح سے ایک ایک عورت سے کیا جاتا تو ہر عورت اپنی پسند کی بات کرتی. کوئی کہتی ساڑی اور بلاؤز میں جو بہت اچھا لگتا, کوئی کہتی کہ شلوار قمیض بہت اچھا لگتا, کوئی کہتی وہ جو یورپین عورتیں جو چھوٹے کپڑوں میں گھومتی ہیں وہ میں بڑا اچھا لگتا, کوئی کہتی کہ کاٹن بڑا اچھا لگتا. شہزادی فرماتی ہے اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں, میرے بابا نے کہا تو بیٹی سن لے کہ میرا کلمہ پڑھنے والی اور مجھ سے محبت کرنے والی مومنہ کے لیے کائنات کا بہترین لباس تقوی کا لباس ہے, یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ. اور ایک بار مجھ سے کہا کہ بیٹی کیا تجھے پتا کہ میرا کلمہ پڑھنے والی کے لیے بہترین زیور کیا, بہترین زیور. وقت کم ہے تو میں اس کو اپنے الفاظ لاتا ہی نہیں. اور پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا, یہ سوال کی وجہ سے کچھ تھوڑی پوچھا جا رہا تھا, جواب کا انتظار کیے بغیر کہا کہ میرا کلمہ پڑھنے والی عورت کے لیے بہترین زیور شرم و حیا کا زیور ہے. تو اگر تقوی کا لباس جسم پر ہے اور دنیاوی اعتبار سے بڑا حقیر لباس ہے, اس عورت کو گھبرانا نہیں ہے, اسے شرمندہ نہیں ہونا, یہ سب سے اچھا لباس پہن کے جا رہی. اور اگر تقوی کا لباس نہیں ہے تو چاہے سونے کے تاروں سے بنا ہوا لباس پہن کے جائے, اس سے زیادہ حقیر بارگاہ الہی میں کوئی نہیں ہے. اور اگر کسی عورت کے جسم پر واقعاً چاندی کی ایک بالی تک نہیں ہے، لیکن شرم و حیا کا زیور اس نے پہنا ہوا ہے تو اس سے بہتر کوئی عورت نہیں ہے، اور اگر اس کے جسم پر سر سے پیر تک سونا اور چاندی ہی ہے اور شرم و حیا اس کے پاس نہیں ہے تو اس سے زیادہ بہتر عورت کوئی نگاہ پروردگار میں نہیں ہے۔ شرم و حیا کا زیور، سیرت سیدہ کا جملہ ہمارے سامنے آیا، مادر گرامی تو آئیے میں یہ بہترین لباس اور میں یہ بہترین زیور پہن کے شادی کی اس تقریب میں چلوں، یہ جو شرم و حیا کا زیور کہا گیا، یہ شرم و حیا کا زیور جب آ جائے گا تو کیا انٹرنیٹ پہ اس طرح چیٹنگ ہو سکے گی، کیا آفس کے ساتھیوں کے ساتھ اس طرح بات ہو سکے گی، کیا اسکول اور کالج کے جو کلاس فیلو ہیں ان کے ساتھ اس انداز سے ڈیلنگ ہو سکے گی کہ ماں باپ کو ٹھکرا کے عورت جو ہے وہ بھاگی چلی جا رہی ہے۔ سیرت سیدہ ایک طہارت چاہتی ہے، سیرت سیدہ ایک پاکیزگی چاہتی ہے، سیرت سیدہ لشکر ایمان کی تیاری کا یہ حصہ بنتی ہے، اور یہ عرض کر دیا جائے کہ سیرت سیدہ کا یہ وہ حصہ ہے کہ جس کو اگر ذہن میں رکھیے گا تو پھر وہ جملہ اور زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ کون سا جملہ؟ وہ مصائب کا آخری جملہ، سیرت سیدہ کا یہ پہلو کہ جتنا اسلام نے واجب کیا ہے حجاب، سیرت سیدہ اس سے زیادہ والا حجاب ہم کو بتا رہی ہے۔ تبھی تو سیدہ یہ ظاہری طور پہ کہہ رہا محاورتن، یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی ظاہری اعتبار سے، ورنہ تو معصومین میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ ہم پہ کیا ہونے والا، کیا گزرنے والی، کیا ظلم ہونے والا، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ساری دنیا کو زندگی بھر وہ طہارت اور پاکیزگی اور حجاب کا پیغام دینے والی اور خود اس سے بڑھ کے پابندی کرنے والی، زہرا سوچ سکتی ہے کہ اس طرح میرے گھر کا دروازہ کھول دیا جائے گا؟ اور یہ کوئی معمولی گھر بھی نہیں اور یہ کوئی معمولی دروازہ بھی نہیں، دیکھنے والوں کی نگاہ میں چاہے وہ لکڑی کا بنا ہوا دروازہ ہو، لیکن لکڑی جب منسوب ہونے لگتی ہے، ممبر بنتی ہے تو ایک عظمت لے کے آتی ہے، علم بنتی ہے تو ایک فضیلت لے کے آتی ہے، حجرہ سیدہ کا گھر کا دروازہ بنتی ہے تو وہی لکڑی کا دروازہ اتنا اہم ہو جاتا کہ بیٹی کی گود میں باپ سر رکھے ہوئے اور غشی کی عالم میں، اور دروازے پہ ایک آواز آتی ہے دستک کی، اور بیٹی گھبرا کے پوچھتی ہے کون؟ کہا میں رسول خدا کا ملاقاتی ہوں، پیغمبر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور فاطمہ کہہ دیتی ہے میرا بابا اس وقت غشی میں ہے، بے چین ہے، کسی اور وقت آنا۔ یہ عظمت ہے اس حجرے کی، یہ عظمت ہے اس دروازے کی۔ ان چیزوں کو مادیت سے تولنے والے کہ جی وہی لکڑی علم میں لگ گئی تو کیا ہو گیا، یہ وہی لکڑی ہے، لیکن جب یہ دروازہ بنا حجرہ سیدہ کا تو اللہ کے حکم سے آنے والے کے پیر میں بھی بیڑی پڑ گئی، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، دوبارہ دستک تو دے گا اور درخواست تو کرے گا، دستک کی آواز پھر سنی شہزادی نے، کون ہے؟ وہی آواز آ رہی ہے کہ میں رسول اللہ، میں رسول خدا سے ملنا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے ایک مرتبہ کہا میرا بابا بہت بے چینی کے عالم میں ہے، بڑی مشکل سے کچھ دیر کے لیے آرام آیا ہے، کسی اور وقت آ جانا۔ اور جب تیسری مرتبہ بھی دستک کی آواز میں وہی ملاقاتی نظر آ رہا تو اب شہزادی کو جلال آ گیا، اور ایک مرتبہ کہا کہ اے ملاقاتی، میں نے کتنی مرتبہ تجھے روکا اور منع کیا ہے میرے بابا کو بے چین نہ کر، تو اب پیغمبر آنکھیں کھولتے ہیں، بیٹی فاطمہ اس آنے والے کو اجازت دے دو، یہ آنے والا وہ ہے جو آج تک نہ کبھی کسی نبی کے گھر پہ رکا، نہ کسی ولی کے گھر پہ رکا، نہ کسی وسیع کے گھر پہ رکا، یہ حکم خدا سے آتا ہے، لیکن تیرے گھر کا اتنا احترام ہے کہ بیٹی جب تک تو اجازت نہ دے گی، اللہ کے حکم سے آنے والا فرشتہ بھی اپنے قدم آگے نہ بڑھائے گا۔ عزاداروں، جس گھر کے دروازے کا اتنا احترام زہرا نے تین دن پہلے دیکھا تھا، اور جس گھر کا یہ احترام دیکھا کہ یہ تو روایت چونکہ مشہور ہے، ورنہ ملک الموت کی بھی کیا حیثیت ہے، زہرا کا گھر وہ ہے کہ جب رسول خدا سید کائنات یہاں آتے ہیں، جب تک کہ زہرا اجازت نہ دے دیں رسول بھی قدم آگے نہیں بڑھاتے، اور وہی زہرا دیکھ رہی ہے ابھی مشکل سے تین دن گزرے ہیں، میرے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کوئی دھمکی دے رہا ہے، رسول کی بیٹی اپنے گھر کا دروازہ کھول ورنہ ہم اس دروازے کو جلا دیں گے. زہرا کو یقین نہ آیا میرے گھر کا دروازہ جہاں ملک الموت بھی اجازت کے بغیر آگے نہیں بڑھتا, جہاں میرا بابا بھی اجازت کے بغیر قدم نہیں رکھتا, آنے والے نے کام جلا دیں گے اور واقعا جلا بھی دیا. زہرا کو یقین بھی نہ تھا, وہ دروازے کے پیچھے ہی تو کھڑی تھی. آنے والے نے دروازہ جلایا اور جب دروازہ کھولا, جلے ہوئے دروازے کو کھولا تو اپنا حجاب بچانے کے لیے زہرا دروازے کے پیچھے چلی گئی. عزاداروں, آنے والا دروازے کو دباتا چلا گیا. ایک وہ وقت آیا کہ دیوار اور دروازے کے درمیان دب کر میری شہزادی خش کھا کے گر پڑی, اور اس طرح سے گری کہ محسن ماں کے پیٹ میں شہید ہو رہا ہے. یہی نہیں, آنے والے کے ہاتھ میں کوڑا ہے, ایک مرتبہ ہاتھ گھمایا, ارے وہ منظر تو ذرا کوئی دیکھے, حسنین کی مادر گرامی اور پہلو پہ کوڑا پڑ رہا ہے. عزاداروں, جب ایک بار زہرا نے آنکھیں کھولی تو ایک عجیب منظر دیکھا. میری آنکھوں کے سامنے میرے چار مہینے کے محسن کا ناشا پڑا ہے, اور زینب چادر اتار کے بال کھول کے کہہ رہی ہے ہائے میرا بابا, ہائے میرا بابا. زہرا نے گھبرا کے کہا زینب آخر اس طرح کیوں فریاد کر رہی ہے؟ کہا مادر گرامی آپ کے کوڑا مارا گیا, بابا کے گلے میں رسی باندھی گئی, بابا کو گرفتار کر کے لے چلے. وہ وقت آیا زہرا کو کہنا پڑا ارے ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ میں بد دعا کرتی ہوں. عزاداروں, اپنی دعا سے میرے مولا کو رہا تو کروا دیا, لیکن پہلو کا زخم بڑھتا گیا. یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ میرا مولا غسل خانے میں میت کو غسل دے رہا ہے, اور زینب نے سنا بابا چیخ چیخ کے رو رہا ہے, چیخ چیخ کے رو رہا ہے. غسل کے بعد باہر آئے, بیٹی نے پوچھا بابا اما کو غسل دیتے لو رونے کیوں لگے؟ کہا بیٹی جب پانی ڈالتے ڈالتے پہلو پہ پہنچا تو کوڑے کا نشان پہلو زہرا پر پچہتر دن کے بعد بھی تازہ نظر آ رہا تھا. ماتم حسین,